وَلَا تَرْكُنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، کوئی ہمدردی نہ رکھیے گا ظالموں سے. رکن بولتے ہیں نا جھکنے کو، یعنی آپ کا جھکاؤ ایسے لوگوں کی طرف نہیں ہونا چاہیے کہ جو دین میں نرمیاں پیدا کرنا چاہتے ہیں، جو کہتے ہیں ایک دن تم ہماری عبادت کر لو، ہمارے بتوں کی دوسرے دن ہم کریں. آپ نہ جھکیے گا، چاہے وہ آپ کے رشتہ دار ہیں، چاہے آپ کے چچا اور پھوپھی زاد بہن بھائی ہیں. ولا ترکنوا الی الذین ظلموا، مت جھکاؤ کریے گا. کوئی نرمی، کوئی مداہنت نہیں ہونی چاہیے. جو بات ٹھیک نہیں وہ نہیں ٹھیک. اگر ایسا کر لیا فتمسکم النار، اللہ اکبر، کس کو کہا جا رہا ہے؟ نبی کے ذریعے ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو اگر ایسا کیا آگ چھوئے گی، کیونکہ کوئی ہمیشہ کے لیے سعید جب چکی نہیں بنتا، آخری لمحے تک اس کا عمل چیک کیا جائے گا. سارے امتحان کو ٹھیک بھی ہو، آخر میں کتنی بڑی غلطی ہو تو وہ فیل ہو سکتا ہے. وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن أَوْلِيَا، اور نہیں ہے تمہارا اللہ کے سوا کوئی ولی، کوئی دوست. ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، اور تم مدد نہیں دیے جاؤ گے کسی کی طرف نہیں. آج کے دور کے لوگوں کو یہ کتنی ضرورت ہے آیت پڑھنے کی، جو یہ کہتے ہیں کہ آج کے دور میں دین تھوڑا آسان ہونا چاہیے. تھوڑا تو آسان کرو، ویسٹ میں رہنے والوں کے لیے تھوڑا تو آسان کرو. چلو کوئی بات نہیں، پڑھے لکھوں کے لیے تھوڑا آسان کر دو، چلو بڑے لوگوں کے لیے، امیروں کے لیے آسان کر دو. کا ولا ترکنو، جو ہے وہ ہے، میرے پاس کوئی اتھارٹی نہیں، میں چینج نہیں کر سکتا. کبھی آپ ان چینز فوڈ کو کھانے کے عادی ہوں، کبھی بھی آپ میکڈونلڈ پہ چلے جائیں، جو بھی کوئی آپ کے ارد گرد جو بالکل کوالٹی کانشیس ہوتے ہیں، آپ جتنا مرضی ان سے کہیں یہ نہیں، وہ کہتے ہیں سوری وی کینٹ، ہماری مشینیں قبول نہیں کریں گی، ہم الاؤڈ نہیں ہیں. آپ کسی ایئر لائن ٹکٹ سے کہیں یہ نہ کریں، اتنا وزن لینے دو، کہتے سوری ہمارا ہر چیز پری سیٹ ہے، نہیں کرنے دیتے. تو دین بھی اسی طرح سے سٹینڈرڈ بن چکا، نو چینج. آپ ان کو چھوڑیں، بلکہ کیا کریں، واقعی مسلات آپ نماز پڑھیں، آپ ان کی فکر نہ کریں، اپنی کریں. جو بھی یہ کہتے ہیں، جو کرتے ہیں، کرنے دیں. اس اگلے حصے کو لیتے ہیں، لیکن ذرا ہم اپنا تھوڑا سا محاسبہ کر کے دیکھیں کہ تین درجے ہیں، یہاں آپ لکھ لیں. پہلا ہے فستقم، دوسرا ہے لا تتغو، پہلا امر ہے، دوسرا نہیں ہے، اور تیسرا لا ترکنو. فارغ بیٹھ کے سوچئے گا، میں بھی اور آپ بھی، تقریباً 12 ہو گئے، ان تین میں کہاں کمی ہے؟ استقامت آئی کہ نہ آئی؟ ابھی بھی ٹیڑھی ہلنے والی ٹیبل ہوں میں، کہ جس پہ کوئی ٹیبل پہ کمپیوٹر رکھتے ہوئے بھی ڈرے کہ یہ تو توڑ دے گا. دیکھیے جو ہل رہا ہوتا ہے نا، وہ دوسروں کو بھی ہلا دیتا ہے. ابھی بھی دل میں شک ہے. آپ دیکھیں کہ ایسے لوگوں کو نہیں اسلام کو نقصان دیا جو خود ہی دین کے بارے میں شکوک ہیں. پیچھے شک تھا، اگر آپ نے دیکھا ریب شک کے منہ مریب، پہلے شک آتا ہے استقامت چلی جاتی ہے. کھاتے کھاتے اب ہاتھ کھینچ لیتے ہیں، شک آ گیا کہ اس میں بال ہے، اس میں کوئی چونٹی گری ہوئی ہے. شک نکلا تو استقامت آئی. آج اگر ہمارے دلوں سے شک نکل گیا نا اس تعلیم کا، تو اب استقامت آنی چاہیے، اب نہیں پیچھے ہونا. اگر اب استقامت نہیں ہے تو اس کا مطلب کہ ابھی دل میں شک ہے، اور شک کا مطلب ہے کہ بیوقوف ہے. لوگ عقل مانتے جو 12 سے پہلے ہی شک سے دور ہو گئے. ہم نہ سمجھتے، ہمیں ہی نہیں پتہ چلا، اتنے بھولے کیا بیوقوف تھے کہ سمجھ ہی نہ سکے کہ اللہ ہمیں کس چیز کے لیے بلا رہا ہے. ہاں اب استقامت آ گئی تو کیا اب اس کے بعد تتغو تو نہیں ہوتا، کبھی کبھی ٹرانسگریشن. دیکھیے کچھ لوگ تو ہر وقت ہی سرکش ہوئے ہوتے ہیں نا، کچھ کبھی کبھی ہوتے ہیں. سیدھی گاڑی چلاتے چلاتے ٹیڑھے چلتے ہیں. ایک دن ہم کہیں تھے تو جب گاڑی میں بیٹھنے لگے تو دیکھا ایک دم دو گاڑیاں آئیں اور یوں جیسے فل سپیڈ میں آئیں، اور وہ جو راؤنڈ اباؤٹ ہوتا ہے وہاں رک کے اتنی تیزی سے انہوں نے بریک لگائی کہ گاڑیوں کے رخ ہل گئے. چیخ نکلنے والی کیفیت تھی، پہلے ایک آئی پھر دوسری. مجھے کیا لگا کہ پہلی گاڑی والے کے ساتھ کوئی پرابلم ہوا ہے، اس نے اس طرح بریک لگائی ہے تو اس کے جو پیچھے والا ہے اس کو بھی مجبوراً لگانی پڑی. لیکن جب دونوں گاڑیاں رک گئیں تو دونوں میں سے لڑکے نکلے اور شیک ہینڈ کر رہے تھے. تو میرے ساتھ جو ساتھی تھی آپ لوگوں میں سے کوئی، تو وہ کہنے لگی یہ مستیاں کر رہے ہیں. یہ ہے تتغو، لوگوں کو مستی اچھی لگتی. کبھی کبھی ہوتا ہے، ہم دین کے راستے میں آ رہے ہیں، ہم سوتے رہ سکتے ہیں، ہم چلتے رہ سکتے ہیں، ہم سے کوئی کمی ہو گئی پیشی چلتا رہے گا، لیکن پلین قسم کی تتغو نہیں ہونی چاہیے. کی عادت ہی بن جائے رولز کو بریک کرنے کی، ہر وقت ایک ہی کام ہے کہ یہ نہ کرو وہ نہ کرو. اور پھر اس کے بعد اگلا درجہ تو اس سے بھی پیارا ہے، لا ترکنو الی الذین ظلموا. کیا واقعی ابھی بھی زندگی میں وہی سٹیج چل رہی ہے کہ جھک جھک جاتے ہیں ایسی چیزوں کی طرف جس کی طرف نہیں جھکنا؟ اگر ایسا ہے کیا علاج ہے؟ باقی میں صلاۃ نمازیں پڑھو، اللہ سے دعا کرو، اللہ توفیق نہ چھیننا، اللہ محروم نہ کر دینا، اللہ ہم تو کچی میز کے اوپر اپنا کمپیوٹر نہ رکھیں، تو میرے کچے کندھوں کے اوپر اپنے دین کا بوجھ ڈالے گا؟ نہیں ڈالتا اللہ، اسی لیے آندیاں چلتی ہیں، اللہ ٹھوک بجا کے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کیا اس پہ امت کا بوجھ ڈالنا ہے کہ نہیں ڈالنا، کیونکہ ایسے شخص جب لیڈر بن جائیں گے کل تو وہ تو امت کو بھگا دیں گے. کیوں ابو بکر، عمر، بلال، حباب اور ان صحابہ کی زندگی میں اتنی مشکلات آئیں؟ اللہ دیکھ رہا تھا، ان کی جڑوں کو ہلایا گیا. زلزلو زلزالن شدیدہ، کہیں کہا کہ ان کو یہ تکلیفیں تھی، اللہ دیکھ رہا تھا کہ نبی کے بعد انہوں نے امت کا بوجھ اٹھانا ہے. اور اگر لا ترکنو والی کیفیت ان میں ہوتی تو دین تو بک بک چکا ہوتا، وہ مدینہ کے ارد گرد اس کے حصے بکھرے ہو چکے ہوتے ہیں. آسٹریلیا تک دین نہ جاتا، چائنا تک دین نہ جاتا، یہ مکہ مدینہ کی حدوں میں کمپرومائز کر کر کے ختم تھا. نہیں، لا ترکن. کچھ لوگ جمنے والے ہوتے ہیں تو دوسروں کو جما لیتے ہیں. کہا اگر نہیں جماؤ کیسے آئے گا جماؤ؟ نمازیں پڑھو. کب طرف ان نہارا، دن کے دو کناروں میں، پھر وزلف من اللیل، اور پھر رات کی گھڑیوں میں. کیوں پڑھیں بھائی نمازیں؟ اس لیے کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، کیونکہ نیکیاں لے جاتی ہیں برائیوں کو، کمی بیشیاں ہو جاتی ہیں. بندہ ہے، بشر ہے، کام کرتے کرتے کوئی کوتاہیاں، لیکن اللہ برداشت نہیں کرے گا ایسے لوگوں کے کوتاہیاں ہوں ان کے نام اعمال میں کل قیامت کے دن. اس لیے دنیا میں ہی کہتے ہیں نمازیں پڑھو، اپنے فرض پورے کرو، نفل کثرت سے پڑھو، توفیق کے دو نفل پڑھو، استقامت کے دو نفل پڑھو، اپنے دل کے جماؤ کے دو نفل پڑھو، تاکہ تمہارا دل جمع رہے کہ اللہ کل قیامت کے دن تمہیں قبول کر لے، تمہارے گناہ چلے جائیں گے. نہیں چھٹ رہے گناہ، پڑھو نفل. نئی نفرت ہو رہی غیبتوں سے، پڑھو نفل. نہیں ابھی دل چاہ رہا، سستیاں نہیں چھوٹ رہی، مارو اپنے آپ کو، رکھو روزے، اس نفس کو کھلانا ختم کر دو، بھوکا رکھو اس کو، یہ بہت سرکش ہوا ہوا ہے، بھوکے سو جاؤ رات کو. کیوں نہیں نیند چھٹتی؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے نیند نہ چھوٹے؟ کیوں اس کی منمانیاں کرتے ہو؟ کیوں اس کے نخرے دیکھ رہے ہو؟ کیوں اس کے لاڈ دیکھ رہے ہو؟ کرو اس کو ٹیم، سدھاؤ اس کو. اور یہ کرو گے تو کیا ہے یہ ساری بات؟ ذالک ذکر للذاکرین، یہ ایک نصیحت ہے، ذکر ہے، ایک ریمائنڈر ہے. ذکر لفظ بڑا پیارا لگتا ہے. ایک لمبا عرصہ میں نے آپ کی کلاس کا جو شروع میں ہم کورس کر رہے تھے تو ذکر ہی میرے ذہن میں آتا تھا نا، ڈاکیومنٹیشن تھی اس میں بھی آپ کے اس کورس کا نام ذکر تھا. ریمائنڈر ہے یہ، یہ قرآن کا نام ہے، قرآن کہتا ہے لوگوں یہ ریمائنڈر ہے. کس کو ملے گا یہ؟ للذاکرین، جو غور کریں گے، جو ذکر کریں گے، جو اس پہ غور کریں گے. کیا پتہ چلا؟ یہ سارے ریمائنڈرز ہیں. صبر یعنی نمازیں پڑھنا، اللہ کی طرف آنا بندے کو نیکیوں پہ جماتا ہے. اور کیا کر لیں؟ وصبر، صبر کر لیں، یہ نبی کو کہا جا رہا ہے. فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، کیونکہ اللہ نہیں ضائع کرتا اجر محسنین کے، احسان کے درجے پہ نیکیاں کرو. شکی لوگوں کو تو اللہ ویسے ہی چھانٹ دیتا ہے، محسن بن جاؤ. تین نصیحتیں ہیں ان آیتوں میں، دو آیتوں میں اللہ کے نبی اور آج امتیوں کو تین نصیحتیں ہیں. نمبر ایک، نمازوں کی کثرت، فرض بھی آئیں گی، سنت بھی آئیں گی، نفل بھی آئیں گی. اور اس آیت سے پانچ نمازیں بھی مفسرین نے ثابت کیں. کیسے؟ دیکھیے گا، طرف عین نہار، دونوں سرے، طرفعین تھا یہ اصل میں لفظ، طرف ہی جو ہے نا، یا کے بعد نون بھی تھی، طرفعین تسنیہ ہے طرف کا، اردو میں بھی بولتے ہیں یہ لفظ، دونوں سرے. مراد ہے صبح، فجر اور مغرب کی نماز. بعض کہتے ہیں کہ صرف عشاء، اور بعض کہتے ہیں کہ عشاء اور مغرب دونوں کا وقت ہے، ٹھیک ہے. اور زلف من اللیل، یعنی دو کنارے اور زلف من اللیل، رات کے جو وقت ہیں، میں اس کو دوبارہ بولتی ہوں ترتیب تو آپ سمجھ جائیں گے. یعنی طرف عین نہار کون سی دو نمازیں ہیں؟ دن کے دو کناروں پہ. کون کون سے ہیں وہ دو کنارے؟ ظہر اور عصر، کیونکہ دن عروج ہوتا ہے نا، زوال کے وقت ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے، اور عصر کا وقت کب ہوتا ہے؟ جب دن ڈھلنا شروع ہوتا ہے. اور زلف من اللیل میں تین نمازیں ہیں، مغرب، عشاء اور فجر. اور اس کی مختلف ترتیبیں کی گئی ہیں، لیکن مناسب یہی سب سے لگتی ہے. کہتے ہیں کہ یہ آیت ممکن ہے کہ معراج سے پہلے نازل ہوئی، پانچ نمازیں ابھی نہیں تھیں لیکن ذہنی سازی کی گئی. پہلے دو ہی نمازیں ہوتی تھیں، ایک طلوع شمس سے قبل پڑھتے تھے اللہ کے نبی، اور ایک غروب سے قبل. اور رات کے پچھلے پہر میں پھر اسے مراد تہجد کی نماز ہوتی ہے۔ پھر امت سے تہجد کی نماز معاف کر دی گئی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا بہرحال حکم تھا۔ اب یہاں نماز کا ایک جو اثر بتایا گیا کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، تو اس پہ وہ روایت بھی نوٹ کر لیجئے صحیح مسلم کی، جو بہت ہی تسلی دلواتی ہے انسان کو کہ چلیں اگر کچھ کمی بیشی ہوئی تو اللہ ہماری نیکیوں کے بدلے قبول کرے گا۔ آپ نے فرمایا کہ پانچ نمازیں، ہر نماز دوسری نماز تک، جمعہ دوسرے جمعے تک، ایک رمضان دوسرے رمضان تک کے درمیانی گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ شرط کیا ہے؟ کبیرہ گناہوں سے بچا جائے۔ ایک رمضان کے بعد جب آپ دوسرا رمضان کے روزے رکھ لیں گے، 2009 سے لے کے 2010 کے جو دو رمضان آپ نے پورے رکھے، تو ان بٹوین جو 11 مہینے کے گناہ تھے، اللہ نہ کرے کوئی کبائر ہوں، تو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ اسی طرح ہر نماز کے بعد دوسری کی بات ہے۔ اور وہ حدیث بھی آپ نے کئی بار سنی ہوگی کہ آپ نے فرمایا کہ جس کے دروازے پہ نہر ہو وہ دن میں 5 بار اس میں نہائے تو کیا میل کو چیل باقی رہے گا؟ کہا نہیں رہے گا۔ فرمایا اسی طرح پانچ نمازیں انسان کو گناہوں اور خطاؤں سے روکتی ہیں۔ اس پہ بات کریں گے ہم سورہ قصص کی آیت میں جب پہنچیں گے اللہ کے حکم سے 21ویں پارے میں، کہ کیسے یذہبن السیئات ہوتی ہیں، نمازیں انسان کے گناہوں کو معاف کرتی ہیں۔ تو یہاں تک کے سبق کا خلاصہ یہی ہے کہ تین حکم، نمازوں کے ساتھ شغف، نمازوں کو چیک کرو، اگر قرآن میں ابھی تک دل نہیں لگ رہا تو نمازوں میں یقیناً کمی ہوگی۔ پھر دوسری چیز، لا تطغو، سرکشی، ابھی تک آنکھیں وہ چیزیں دیکھتی ہیں جو نہیں دیکھنا چاہیے، ابھی تک کانوں میں وہ چیزیں پڑتی ہیں جو نہیں پڑھنی چاہیے، اور تیسری چیز، لا ترکنو، پیچھے ہی پلٹ پلٹ کے دیکھتا رہے، جو ڈرائیور وہ آگے کیسے پہنچے گا؟ چھوڑ دو پچھلی دوستیوں کو، چھوڑ دو پچھلی محفلوں کو، چھوڑ دو پچھلے کاموں کو، مت ان کی طرف پلٹ پلٹ کے ہر موقع پہ ان پہ حاضری دینے جاؤ۔ اور کیونکہ جب تم ایک دفعہ وہاں سے پلٹ آتے ہو تو اس کے بعد کئی دن تک تمہارا ذہن پھر قرآن کی طرف نہیں آتا۔ اور پھر آخری بات، وصبر، صبر، صبر بڑا ضروری ہے، سیلف کنٹرول، نفس پہ قابو، اس کے بغیر اللہ کے کام نہیں ہوتے۔ یہ صبر جذبات کا صبر بھی ہے، یہ پیٹ کا صبر بھی ہے، یہ نرم بستر کا صبر بھی ہے، یہ چٹخارے دار باتوں کا صبر بھی ہے، یہ محفلوں پارٹیوں کا صبر بھی ہے، یہ موسم کی شدتوں میں اپنے آپ کو اتنا زیادہ ڈھانپ چھانپ لینے کا صبر بھی ہے کہ جس کے بعد ہلکی سی بھی انسان اس میں کمی کر لے تو اس کے بعد ہو کیا کہ انسان کو اپنے دین پہ ہی قائم رہنے کے لیے موقع نہ مل سکے۔ تو یہاں پہ موضوع پورا ہوتا ہے۔ ہم یہاں تلاوت سنیں گے اور اس کے بعد آخری آیتیں پھر ایک الگ ہی مضمون رکھتی ہیں۔
ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين۔
اب آگے جو ہے وہ بالکل ایک آخری ٹاپک ہے جس کے بعد سورت اپنی تکمیل کی طرف آتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فلولا كان من القرون من قبلكم اولو بقیت ینہون عن الفساد فی الارض الا قلیلا ممن انجینا منہم واتبع الذین ظلموا ما اترفوا فیہ وکانوا مجرمین۔ پھر کیوں نہ ہوئے ان جماعتوں میں سے جو تم سے پہلے تھیں ایسے لوگ جن میں خیر کا اثر رہا ہوتا اور وہ منع کرتے ملکوں میں بگاڑ کرنے سے، مگر تھوڑے سے تھے، بس ہم نے بچا لیا ان میں سے، اور چلے وہ لوگ جو ظالم تھے وہی راہ جس میں عیش سے رہے تھے پہلے گناہگار۔ بہت ہی جھنجھوڑنے والا انداز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کے قصے سنانے کے بعد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو استقامت کا درس دینے کے بعد فرمایا کہ جب بھی کسی قوم پر کوئی اللہ کی طرف سے پکڑ آئی تو کیا ان میں کچھ بھی تھوڑے سے لوگ نہ بچے کہ جو لوگوں کو برائیوں پہ روکتے، اچھی بات کا حکم دیتے؟ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا عذاب قوموں پہ کب آتا ہے، جب خیر کی بات کرنے والا کوئی بچتا ہی نہیں ہے۔ اور یہی بات امت مسلمہ کے لیے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت سے آتی ہے، فرمایا کہ برائی سے روکو، نیکی کا حکم دو، اس سے پہلے کہ تم پر وہ وقت آئے کہ تم دعائیں کرو اور تمہاری دعائیں قبول نہ ہوں۔ اسی طرح بعض جگہ اللہ تعالیٰ کے عذابوں کے آنے کی دھمکی بھی ملتی ہے، تو ہم سب کے لیے اس بات کو سن کر اپنے لیے عمل کی بات جو لینی ہے وہ کیا ہے کہ کہیں بھی کوئی برائی دیکھیں تو اس کو فوراً روکیں۔ کس طریقے سے روکنا ہے وہ ایک الگ موضوع ہے جس پہ ہم گاہے بگاہے بات کرتے رہتے ہیں، لیکن گونگا شیطان بن جانا یا خاموش تماشائی بنتے رہنا یا اپنے تعلقات کو تو بچا لینا، اپنی ذات کو تو بڑا کر لینا، لیکن لوگوں کو برائیوں پہ نہ ٹوکنا، یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دینے والی چیز ہے۔ یہاں لفظ جو آیا ہے اولو بقیہ، تو عقل مندوں کو کہتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ پیچھے بھی یہی لفظ ہم نے پڑھا تھا نا، ملتا جلتا۔ اس سے حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی دعوت کے دوران ان کو اس بات کی دعوت دی تھی کہ دیکھو جو چیز اللہ کی طرف سے تمہارے پاس بچ جاتی ہے وہ بہتر ہے، بقیت اللہ خیر لکم، جو بچ رہے اللہ کے دیے ہوئے سے وہی بہتر ہے۔ اب یہاں لفظ جو آیا ہے اسی سے ملتا جلتا ہے اولو بقیہ، تو ہمیں بقیہ لفظ کو دیکھنا ہوگا۔ بقیہ کہتے ہیں یہاں خاص طور پہ جس معنی میں، وہ ہے عقل اور دانش۔ اس سے بقیہ کیوں کہا، یعنی عقل کو بقیہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ انسان وہی چیز محفوظ رکھتا ہے جو نہایت ہی عمدہ ہو۔ عرب لوگ جب یہ بتاتے کہ فلاں شخص بڑا عقل مند ہے اور زیرک ہے تو کہتے فلان ذو بقیۃن، ہمارے یہاں کہتے ہیں نا کہ اس کی کچھ ہوش ابھی باقی ہے یا عقل باقی ہے۔ جو بالکل عقل سے پیدل ہو جاتے ہیں، بالکل ہی عقل کو چھوڑ دیتے ہیں، پھر وہ تو بالکل نہ سمجھ لوگ کہلائے جاتے ہیں نا۔ تو انسان کی جو چیز باقی رہتی ہے، جو چیز ہوتی ہے، اس کو یہ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ انسان کی عادت ہوتی ہے کہ جو چیز سب سے زیادہ عزیز اور محبوب ہوتی ہے اس کو ہر حال میں محفوظ اور باقی رکھنے کا اہتمام کرتا ہے۔ اب ضرورت پڑنے پر ساری چیزیں انسان قربان کر دیتا ہے، اس کو نہیں رکھتا، لیکن دوسری ساری چیزیں قربان کرتا ہے لیکن اپنی عقل نہیں دیتا۔ اسی لیے پھر عقل و بصیرت کو بقیہ کہا جاتا ہے، مراجع کے سب سے عزیز باقی رہنے والی چیز۔ اور سب جاتا ہے تو جائے، عقل نہ جائے، ہوش اور سمجھ نہ جائے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جن کی تھوڑی سی بھی ہوش باقی ہے، عقل باقی ہے، وہ تو کبھی بھی فساد کے ساتھی نہیں ہوں گے، بلکہ وہ اسے روکنے والے بنیں گے۔ ہاں وتب الذین ظلموا، ظالموں نے پیروی کی۔ ظالم کون تھے؟ جو مشرک بھی تھے، اللہ کے نبیوں کے دشمن بھی تھے، بات نہیں مانتے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ برائیوں کو دیکھ کر خاموش رہتے تھے۔ وجہ کیا تھی ان کے اس عمل کی؟ ماں اتری پھوفی، وہ عیش و طرب جس میں وہ تھے اسی میں پڑے رہے، دولت مند تھے۔ اب دیکھیے کہ مال اور دولت اپنی جگہ کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ کچھ بیماریاں آ جاتی ہیں۔ اسی میں سے ایک چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ دولت کے نشے میں انسان پھر برائی اور بھلائی کا فرق نہیں کرتا، اور حتیٰ کہ وہ مجرم بن کے اللہ کے سامنے پیش ہو جاتا ہے، اور اس وقت بھی اس کو نہیں پتہ ہوتا کہ میں یہ کام جو کر رہا ہوں یہ درست نہیں ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کی سنت کا تذکرہ فرمایا گیا کہ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، اور آپ کا رب ایسا تو نہیں کہ برباد کر دے بستیوں کو ظلم سے، حالانکہ اس کے اندر بسنے والے نیک ہوں۔ یعنی کیا تم نے اللہ کو ایسا سمجھا کہ لوگ نیک تھے، بہت اچھے تھے، باتیں ماننے والے تھے، اور اللہ کی طرف سے پکڑ آ جائے؟ اللہ کبھی ایسا نہیں کرتا۔ کیونکہ یہاں لفظ نیکوکار مصلحون کا معنی کیا ہے؟ مسلمان، اللہ کی بات ماننے والے۔ کہ کیا تم اللہ تعالیٰ سے یہ سوچتے ہو کیا تمہاری پولیس ہر سیدھے راہ چلتے کو پکڑ کر جیل میں ڈال دیتی ہے؟ کیا کوئی بندہ بہت صحیح طریقے سے گاڑی چلائے اور ایک دوسرا جو ہے وہ قانون توڑے، کیا دونوں کو پولیس لے جاتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ تو جب تمہاری پولیس ایسا نہیں کرتی تو پھر تم نے اللہ کی ذات سے یہ سوچا ہے کہ بس وہ پکڑ لے؟ کتنا بڑا لوگوں کے ذہنوں میں ایک خوشبہ ہے جس کا اس آیت کے اندر جواب ملتا ہے۔ لوگ کیا کہتے ہیں کہ اللہ نے جس کو پکڑنا ہے خود ہی پکڑ لے گا، اچھا اللہ نے بچانا ہے تو بچا لے گا۔ نہیں، اللہ کبھی بھی اصلاح کرنے والوں کو نہیں پکڑتا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ دنیا میں جب بھی روحانی، جسمانی، نفسیاتی قسم کے امراض آتے ہیں، لوگوں کے اوپر بہت ساری مشکلات ہوتی ہیں اپنے گناہوں کی وجہ سے، اس وقت بھی اللہ کی ذات جو ہیں وہ لوگوں کو بچا لیتے ہیں۔ کس بات سے بچا لیتے ہیں؟ جو لوگوں کی اصلاح کی فکر کرتے ہیں۔ مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ آیت ہم سب کو ایک پیغام دے رہی ہے کہ تم دنیا کے عذابوں سے بچنا چاہتے ہو، تم بیماریوں سے بچنا چاہتے ہو، ٹینشن سے بچنا چاہتے ہو، پریشانیوں سے بچنا چاہتے ہو، تو آؤ پھر اصلاح کا کام شروع کر دو۔ اس لیے کہ وہ لوگ ہی بہت ہوتے ہیں باتیں کرنے والے، اس شخص کو اللہ تعالیٰ اس کی قدردانی فرماتے ہیں۔ پھر آگے ایک اور سنت ہے، وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، اور اگر چاہتا آپ کا رب تو بنا دیتا سب لوگوں کو ایک ہی امت، لیکن حکمت کا یہ تقاضا نہیں، اس لیے وہ ہمیشہ آپس میں اختلاف کرتے رہیں گے۔ یہ مضمون پیچھے دو تین دفعہ گزر چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں لوگوں کو توحید پہ پیدا کیا، سب ایک رب کو مانتے تھے، اور اس کے بعد پھر جب لوگ دنیا میں شرک آیا، نفس پرستی آئی، تو اس وقت لوگوں میں اختلافات آ گئے، اور اسی اختلاف کی بنیاد پہ لوگ گروہ گروہ بن گئے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میں نے نہیں لوگوں کو مختلف پیش پیدا کیا۔ آج بھی دیکھیے، سارے اختلافات، ساری مخالفتوں، ساری فرقہ واریت کا ایک ہی حل ہے، اور وہ کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ توحید جو ہے نا، یہ بندے کو دوسروں سے بالکل ایک الگ رویہ رکھنے والا بناتی ہے۔ اس کو اس طرح سے سمجھ لیجئے کہ جب تک ایک بندہ گاڑی چلا رہا ہوتا ہے، گاڑی صحیح چلتی ہے، اگر ایک ہی گاڑی کو دو لوگ چلانے کی نیت کر لیں، زبردستی ایک دوسرے سے چھینا چھپٹی کریں، یا ایک گیئر پکڑ لے اور دوسرا سٹیرنگ پکڑ لے، تو اختلاف ہوگا نا۔ کھانا پکاتے ہوئے چولہے پہ کھانا رکھے، ایک شخص اگر اس کو ٹیک کیئر کرے تو وہ زیادہ اچھا پکتا ہے، بجائے اس کے کہ اس میں دو تین لوگ چمچ لگاتے رہے۔ بالکل اسی طرح فوکسڈ ہونا، ایک رب کا بن جانا لوگوں کو باقی ساری چیزوں سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ لیکن لوگ کب مختلف ہوتے ہیں؟ جب اللہ کی ذات پیچھے پڑ جاتی ہے، اپنی ذات اتنی بڑی، اتنی نمایاں شخصیات، انسان آنے لگتے ہیں اور رنگینی چاہتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ شرک والے مذہب بہت کلرفل ہوتے ہیں، بڑی رنگینیاں ہوتی ہیں شرک میں۔ کہیں گوٹے کناری کے کپڑے پہننے ہوئے بت ہیں، تو کہیں پھولوں کی مالا ہیں، اور کہیں خوشبو اور عطر کی بارش ہو رہی ہے، اور کہیں جھنڈیاں لگ رہی ہیں، اور کہیں گلاب چھڑکا جا رہا ہے۔ اب لوگوں کو یہ کلرفل دین اتنا پیارا لگتا ہے کہ وہ ایک سیدھے سادے پھیکے دین بقول ان کے، حالانکہ اسلام پھیکا نہیں، اسلام میں بڑی خوبی ہے، اتنے خوبصورت دین کو چھوڑ کر لوگ جب یہ باتیں کرنے لگتے ہیں تو یہ چیز حقیقت میں ان کے لیے ایک بہت بڑا فتنہ بنتی ہے۔ تو یہاں سے کیا پتہ چلا کہ اختلافات کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ لوگوں کی خواہشات۔ اللہ کی طرف سے عذاب ہے یہ اختلاف۔ یہ اختلاف جو ہے کبھی بھی رحمت نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگلی آیت میں فرمایا الا مر رحم ربک، ہاں مگر جن پر آپ کے رب نے رحمت کیا، یعنی وہ اس فتنے سے محفوظ رہیں گے۔ کون سے فتنے سے؟ اختلاف کے فتنے سے۔ اختلاف اپنی جگہ برا نہیں، لیکن جب اختلاف مخالفت میں بدلتا ہے پھر برا ہونے لگتا ہے۔ جیسے گاڑی ایک ساؤتھ سے نارتھ کی طرف اور دوسری نارتھ سے ساؤتھ کی طرف آ رہی ہے، ایک ہی ہائی وے پہ دونوں جا رہے ہیں، یہ ہے اختلاف۔ لیکن یہ اختلاف مخالفت میں کب بدلتا ہے؟ جب دونوں مختلف سمت سے آنے والی گاڑیاں آپس میں ٹکرانے لگے۔ ٹکراؤ برا ہے، سوچ کا فرق ہو سکتا ہے، ترجیحات کا فرق ہو سکتا ہے، نقطۂ نظر کا فرق ہو سکتا ہے۔ ایک موضوع پہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی رائے کچھ اور ہو سکتی ہے، ابن عباس کی رائے اور دوسری ہو سکتی ہے، ابو بکر کی رائے اور ہوگی، عمر کی اور ہوگی، لیکن یہ اختلاف نہیں ہے۔ مخالفت کب ہوتی ہے؟ جب دونوں اپنی رائے پر ڈٹ جائیں اور دلیل سامنے آ جائے تو اس کا انکار کرنے لگیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اختلاف رحمت ہے، اور ایک بہت ہی ضعیف روایت کی بنیاد پہ یہ بات کہتے ہیں کہ اختلاف امتی رحمتن، حالانکہ یہ درست نہیں ہے۔ دیکھیے کہ اگر رحمت ہوتا ہے اختلاف، تو امت مسلمہ میں اس وقت جتنے فرقے بنے، 72-73، پھر اللہ کے نبی ان میں سے کیوں ایک کو جنتی کہتے، باقی سب کو جہنمی کہتے؟ اور پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی ہی امت کو توڑنے کا سبب بن گئے۔ تو بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے جس پہ اس وقت بات کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن یہاں بات کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کسی کو مجبور نہیں کرتا، اس نے پیدا کیا۔ ولی ذالک خلقہم، اسی کے لیے تو اس نے پیدا کیا۔ کس کے لیے؟ رحمت کے لیے، توحید کے لیے۔ اب اسی سے کیا مراد ہے؟ یعنی اللہ نے لوگوں کو اصلاح کے لیے پیدا کیا، لوگوں کو ایک امت بننے کے لیے پیدا کیا، ایک رب کے در کے بھکاری بننے کے لیے پیدا کیا۔ ہر بندہ اللہ کے حکم سے زندگی بسر کرے گا، نہ کہ اپنی مرضی سے زندگی بسر کرے گا۔ اس لیے اللہ نے جو پیدا کیا ہے لوگ اگر اس پہ رہیں گے خیر پہ رہیں گے، نہیں رہیں گے نو پرابلم۔ وتمت کلمت ربی کا، اور تیرے رب کی بات پوری ہوئی۔ قصہ مختصر، ان شارٹ کیا؟ کلام لان جہنم من الجنت والناس اجمعین، البتہ میں ضرور بھر دوں گا جہنم کو جنوں اور انسانوں دونوں سے، یعنی جو نہیں مانیں گے وہ آگ میں چلے جائیں گے۔ سیدھی سی بات ہے، جن کو دنیا میں اللہ کی بات مانتے ہوئے ذرا بھی تکلیف نہ ہوئی تو اللہ کو پھر ان کو آگ میں ڈالتے ہوئے کیا تکلیف ہوگی؟ ٹھیک ہے، جو کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیں، ان کی یہ باتیں جو ہیں وہ درست ہیں۔ اب ان آیات کی کئی مختلف طرح سے تفاسیر کی گئیں، لیکن جو بات میں نے آپ کے سامنے رکھی یہ ساری بات کا خلاصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو زبردستی ایک نہیں بنایا، اللہ تعالیٰ نے طبیعتیں مختلف بنائیں، لوگوں کی سوچ فرق ہے، حالات فرق ہیں۔ اسی کے اندر رہتے ہوئے ایک بندہ جب اللہ تعالیٰ کے حکم پہ چلتا ہے، اللہ تعالیٰ کل اس کے حساب سے اس کا معاملہ کر دیں گے۔ اس کے علاوہ جو دوسرے لوگ ہیں جو نہیں مانتے، ان کے لیے جہنم پڑی ہوئی ہے۔ یہ جو بات ہے نا کہ میں نے کچھ کو جہنم میں ڈالنا ہے، اس کے بارے میں ایک روایت بھی بڑی خوبصورت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جنت اور جہنم آپس میں جھگڑ پڑی۔ اب یہ کیسے جھگڑی؟ یومنون بالغیب، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں، یہ غیب کا معاملہ ہے، بس جھگڑی ہوں گی۔ جنت نے کہا کیا بات ہے کہ میرے اندر وہی لوگ آئیں گے جو کمزور اور معاشرے کے گرے بڑے لوگ ہوں گے، یعنی غریب لوگ جن کو لوگ کوئی بہت ویلیو نہیں دیتے۔ جہنم نے کہا میرے اندر تو بڑے بڑے جبار اور متکبر قسم کے لوگ آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت سے فرمایا کہ تو میری رحمت ہے، یعنی تو میری رحمت کا اظہار ہے، مظہر ہے، تیرے ذریعے میں جس پر چاہوں گا اپنا رحم کر دوں گا۔ اور جہنم سے فرمایا کہ تو میرے عذاب کی مظہر ہے، تیرے ذریعے جس کو چاہوں گا سزا دے دوں گا۔ اور اللہ تعالیٰ جنت اور جہنم دونوں کو بھر دے گا۔ کیسے بھرے گا؟ یہاں تو یہ بات آتی ہے، فرمایا جنت میں ہمیشہ اس کا فضل ہوگا، اور جنت میں ایسی مخلوق پیدا کرے گا جو جنت کی خالی جگہوں کو بھر دے گی۔ سوچیے ذرا، اتنی بڑی ہے یہ جنت، ساری دنیا کے لوگ اس میں کھپ بھی جائیں گے نا، پھر بھی اس میں جگہ ہوگی۔ اور جب سے میں نے وہ پریزنٹیشن دیکھا ہے دا بگیسٹ کے بارے میں، اور جس میں پلینٹ، سورج، چاند، ستارے اتنے بڑے بڑے، تو میں کہتی ہوں ہاں واقعی جنت اس سے بہت بڑی ہوگی۔ آپ امیجن کریں نا، اس وقت دنیا میں جتنے لوگ ہیں، اگر ساروں کو ایک جگہ جمع کر لیں، امیجن کریں آپ ذرا، سارے لوگ بلا لیں ایک جگہ، کوئی کھلا میدان، کوئی ٹیلے ٹبے اس میں ڈال دیں، آپ دیکھیں اس پورے گلوب کے اندر کتنی جگہ خالی بچ جائے گی۔ جہاں بھی پانی ہے، جہاں پہاڑ ہے، ہر جگہ تو آپ کو انسان نہیں دکھتے۔ آپ کو تو اپنے شہر میں چار لوگ زیادہ دکھیں تو آپ کہتے ہیں آج بہت رش تھا سڑکوں پہ، لیکن اس کے برعکس اگر آپ دیکھیں ساتھ 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 کھڑا کریں تو اتنے لوگ نہیں ہیں اس دنیا میں، ایون اس زمین کے اندر ابھی بہت ساری گنجائش ہے۔ اب یہ پوری دنیا کے لوگ آگے پیچھے سے آنے والے ان سب کو جمع کر لیں تو کہا جہنم ان سے پھر بھی نہیں بھرے گی، اللہ ایک نئی مخلوق پیدا کرے گا اور جنت کو بھر دے گا۔ شاید مجھے لگتا ہے کہ یہ بات اس لیے بھی فرمائی گئی کہ کل کو یہ نہ کہہ دے نہیں میں نے تو جنت میں جانا تھا، وہاں جگہ ہی ختم ہو گئی۔ ہاں، انگور کھٹے ہیں والی کیفیت بعض لوگوں کی ہوتی ہے نا، کچھ ملنا ملانا ہوتا نہیں، کرنا نہیں ہوتا، کہتے نہیں وہ پھر اتنے لوگ تھے پھر آخر میرا نمبر کہاں آتا نا۔ نہیں، اللہ ایک اور مخلوق کو پیدا کرے گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ جہنم میں گئے ہیں انہوں نے خود اپنا نقصان کیا، اگر وہ بھی جنتی ہوتے تو ان کی بھی جگہ موجود تھی۔ کوئی جنت ایسی نہیں کہ وہ فل ہو گئی یا اوور لوڈڈ ہو گئی۔ اور جہنم کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر اپنا قدم رکھے گا، جس پر جہنم پکار اٹھے گی قط و عزت کا، بھر گئی بھر گئی یہ اللہ تیری عزت کی قسم۔ اب یہ صحیح روایت ہے، صحیح بخاری میں اور بھی دوسری میں ملتے ہیں الفاظ، تو بہرحال اینڈ پہ ساری چیزیں بھریں گی۔ اسی لیے کہا نا کہ علم کی محفلوں میں جہاں جگہ خالی ہوتی ہے وہاں فرشتے آ جاتے ہیں، اللہ کوئی جگہ کو خالی نہیں رکھتا۔ آج اس زمین پہ اتنے فرشتے ہیں جتنے کنکر بھی نہ ہوں گے، جتنے ریت کے ذرے نہیں، اس سے زیادہ فرشتے ہیں، تو اللہ کے لیے کیا مشکل ہے۔ ہمیں تو بس اپنی فکر کرنی چاہیے کہ ہم کہاں ہوں گے اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ پھر فرمایا وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، اور یہ سب کچھ جو کچھ ہم بیان کرتے ہیں آپ سے پیغمبروں کی کہانیاں، خبریں کیوں کرتے ہیں؟ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، تاکہ آپ کے دل کو پختہ کر دیں۔ جو صدمے، جو چوٹیں آپ کو اپنے لوگوں کی وجہ سے سہنی پڑتی ہیں دل پہ، جو یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں، جو آپ کو تکلیف دیتے ہیں، اب آپ کو یہ خبریں سنائی جاتی ہیں، کبھی موسیٰ کی، کبھی نوح کی، کبھی قوم عاد کی، کبھی قوم لوط کی، نبیوں کے قصے، کیوں؟ تاکہ آپ کو یقین آ جائے کہ ہر دور میں ایسا ہی ہوتا رہا۔ خاص طور پہ ہم شروع سے یہ بات کرتے آ رہے ہیں کہ جس دور میں سورۃ ہود نازل ہوئی تھی، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت ہی زیادہ صبر کے دن تھے۔ کفار کا غیظ و غضب شباب پر تھا، اسلام کی ترقی کی وجہ سے خون کے آنسو رو رہے تھے، یعنی آپ کہہ لیں کہ خون پا ہو چکے تھے۔ کافر جو تھے ان کو غصہ آ رہا تھا، حق کی اس شمع کو بجانے کی ہر ممکن کوشش میں مصروف تھے، غریب مسلمانوں کے اوپر مصائب اور آلام کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے۔ اللہ کے نبی آپ کے ساتھیوں کی حوصلہ شکنی، آپ کی دل آزاری کے لیے ہر ہتھکنڈا استعمال کیا جا رہا تھا، اور وہ لوگ جو ظاہر بین ہوتے ہیں نا، وہ ایسے حالات میں سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہائے ہائے، اسلام تو ٹھیک ہی نہیں، مسلمان تو ٹھیک نہیں۔ ان کو ہر وقت ہی مایوسی کی ایسے کیفیت نظر آتی تھی، لیکن ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ پھر امید کی کرنیں اللہ کے نبی کو اور سچے ایمان والوں کو دکھاتا ہے کہ غم نہ کریں، بس آپ بھی جمے رہیں، پچھلے انبیاء کرام والے حالات آپ پر آئیں گے، اور جو ان کے ساتھ ہوا وہی آپ کے ساتھ بھی ہوگا، یعنی آخر میں اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کے شامل حال ہوگی۔ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ، اور آیا ہے آپ کے پاس اس صورت میں حق، هَٰذِهِ ہی سے مراد یہی صورت ہے، یعنی اس صورت میں، اس وحی میں حق آ گیا، یہ ساری قصے کہانیاں سچی ہیں۔ وَمَوْعِظَةُ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ نصیحت اور یاد دہانی ہے اہل ایمان کے لیے، یعنی اس میں کوئی شک نہیں، یہ تو بات ساری باتیں کہانیاں بھی سچی ہیں، نصیحت کے لیے بھی ہیں اور یاد دہانی بھی ہیں، کیونکہ سورۃ آراف میں پڑھی کہانیاں، پھر تھوڑے دن گزرے تو سورۃ یونس میں پڑھ لیں، اب سورۃ ہود میں پڑھ لیں، اور آگے جا کے کئی کئی بار پڑھیں گے۔ کیوں؟ ذکرہ، ریمائنڈر، بھول بھول جاتا ہے نا انسان، اس لیے یہ کہانیاں سنا کر ایمان والوں کے دلوں کو بھی جمایا جاتا ہے کہ آپ ان چیزوں کے اوپر جم جائیں۔ جو لوگوں نے برے معاملات کیے، تم وہ معاملات نہ کرو۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، اور کہہ دیجیے ان لوگوں سے جو ایمان نہیں لاتے، بے ایمان لوگوں کو کہہ دو، کیا اعملوا علی مکانتکم، تم عمل کرتے رہو اپنی جگہ پر، انا عاملون، اور ہم تو اپنے طور پر عمل پذیر ہیں، تم بھی عمل کرو، ہم بھی کرتے ہیں۔ وہی بات جو پیچھے بھی گزر چکی، چیلنجنگ سٹائل ہے کہ جو کرنا ہے کرو، پھر تم شوق سے کرو، ہم نہیں روکیں گے۔ لا اکراہ فی الدین، حق کھل گیا، باطل ظاہر ہو گیا، تم بھی کرو، ہم بھی کرتے ہیں۔ وانتظروا انا منتظرون، تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں۔ کس بات کا؟ ہم اللہ کی مدد کا انتظار کر رہے ہیں، اور تم اللہ تعالیٰ کی پکڑ کا انتظار کرو، تمہیں عنقریب پتہ چل جائے گا کہ کس کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے، ظالموں کو کیا ملے گا اور مسلمانوں کو کیا ملے گا، تمہیں پتہ چلے گا۔ یہ بات اتنے یقین سے کیوں کہی جا رہی ہے؟ اس لیے کہ وللہ غیب السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے ہیں چھپی ہوئی چیزیں آسمانوں اور زمین کی، وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ، اور اسی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں کام سارے، کلہ سارے، کرو کیا، فعبدو، اسی کی عبادت کرو، اور وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، اور اس پر توکل کرو، بھروسہ رکھو، کیونکہ وما ربک بغافل عما تعملون، آپ کا رب بے خبر نہیں ان کاموں سے جو تم لوگ کر رہے ہو، اللہ کی نظر تمہارے کاموں پہ ہے، تمہارے اعمال پہ ہے۔ جو حالات نبیوں کو پیش آئے، اگر آج تمہیں بھی پیش آ رہے ہیں، تمہارا رویہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ سب دیکھ رہے ہیں، اور ایک دن آئے گا کہ ہر بندے کو اس کے اعمال کا بدلہ مل جائے گا۔ تو یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بالکل آخری جملے تمہید والے تھے۔ ساری صورت کے اندر ہم نے جو چیز سیکھی وہ کیا تھی، کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کی پکڑ آتی ہے تو وہی لوگ بچتے ہیں جو کہ اپنی زندگی میں اللہ اور اس کے نبی کے مشن کے ساتھ ہوتے ہیں۔ جس طرح پچھلی قوموں پہ چھوٹے چھوٹے عذاب آئے، تکلیفیں آئیں، اسی طرح ایک بہت بڑا عذاب کہہ لیں یا ایک بہت بڑا سانحہ ہر ایک کے اوپر آنے والا ہے، موت کی صورت میں، قیامت کی صورت میں، اس کے بعد ہر بندے کے ساتھ وہی ہوگا جو اس نے اپنی زندگی میں کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہم سب کو توفیق دے کہ اپنے آپ کو درست کر سکیں، اصلاح کر سکیں، اللہ کے نبیوں کی کہانیوں میں سے سبق لے سکیں، اور ہمارے بھی سر میں کوئی ایک بال ہی سفید ہو جائے سورۃ ہود کو پڑھنے کے بعد، اتنی فکر لگا دے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔